الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعد الجود والكرم وآله وصحبه وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر و انہ خیر خلق اللہ کلہم فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف فانسب الی قدرہ ما شئت من عظم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ یاسین کی ابتدائی تین آیات کی تشریح گزشتہ درس تراوی بعنوان درس سورہ یاسین کے ضمن میں آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی اور چند اہم اور علمی مضامین کو سے ہم نے استفادہ کیا، اور آج ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف ہم اپنی ابتدا کرتے ہیں اور ایک نئے موضوع کو یہاں سے شروع کرتے ہیں. سورہ یاسین شریف کی اس آیت کی تفسیر میں کہ اعلیٰ صراط مستقیم، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے پر ہیں. یاسین کی وضاحت گزشتہ درس میں اجلہ مفسرین کے اقوال سے گزری، اور انک لمن المرسلین کے تقاضے اور اس کی اہمیت پر گزشتہ بلکہ کل کی نشست کے اندر ایک مختصر سی بحث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الرسل ہونا اور تمام رسولوں کو رسالت آپ کی رسالت کے صدقے اور بعد میں ملنا، اس پر ہم نے احادیث اور قرآن کریم فرقان حمید کی آیات اور امت کے تسلسل میں سے چند اجلہ مفسرین کے اقوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے. آج ایک اہم موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں جس کا عنوان سورہ یاسین میں بنایا گیا کہ علی صراط مستقیم، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے پر ہیں. یہ جو بات ذکر کی گئی ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں اور آپ درست راستے پر ہیں، اور مشرکین جو اپنے زوم میں جو فاسد باتیں کر رہے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں اور آپ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، بلکہ آپ کی ہدایت جو مفسرین اور حضرات صوفیہ نے خاص طور پر صوفیہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، حضرات صوفیہ اولیاء کی جماعت اس بات کا دعویٰ کرتی ہے اور ایک نظریہ رکھتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی حامل قرآن ہیں، اور تقریباً حضرات صوفیہ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ کے اندر، حضرت امام شارانی الیواقۃ الجواہر کے اندر، اور علامہ سید محمود آلوسی علیہ الرحمٰن نے باقاعدہ عارفین کہہ کر اس بات کو ذکر کیا. کہ یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ حضرات صوفیہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ نزول قرآن جو ہے جبریل کے ذریعے وہ تو 40 سال کی عمر میں ہوا، لیکن قرآن کے حامل حضور علیہ الصلاۃ والسلام شروع سے رہے، اور جبریل کی آمد سے پہلے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ کو قرآن کی تمام تر تعلیمات اور اس کے مضامین کے ساتھ آگاہی عطا فرمائی. اس کو یوں کہا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو یوں عنوان دیا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدائشی حامل قرآن ہیں، اور ہدایت کا وہ نور اور وہ فیض حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل تھا. ہم اس پہ ایک مقدمہ پیش کریں گے، اور اس مقدمے کے بعد اپنے دلائل کے سلسلے کو ہم آگے لے کر چلیں گے تاکہ تشفی کے ساتھ یہ موضوع ہمارے سامنے واضح ہو جائے. اس بات کو سب سے پہلے جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جس طرح مادی چیزوں کے ادراک کے لیے اور مادی چیزوں کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے اللہ نے دو نور بنائے ہیں، ایک آنکھ کا نور ہے اور ایک خارج میں جو ہماری لائٹ اور روشنی سورج کی صورت میں یا دن کے اجالے کی صورت میں یا بلب کی روشنی میں، آپ سمجھیے یہ جو سامنے روشنی ہوتی ہے، تو یہ دو نور ہیں. یہ دو نور جب آپس میں مل جاتے ہیں تو کسی چیز کا ادراک ہوتا ہے. اگر صرف لائٹ روشن ہو اور بندے کی آنکھوں میں نور نہ ہو تو وہ کچھ چیز نہیں دیکھ سکتا، لیکن آنکھوں میں نور ہے اور باہر بھی روشنی نہیں ہے تو وہ کچھ چیز نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے کسی چیز کے ادراک کے لیے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ دو نور بنائے، ایک نور انسان کی آنکھ کے اندر ہے، ایک انسان کے خارج کے اندر ہے. یعنی جب تک یہ دونوں نور بیک وقت مل نہ جائیں تو کسی چیز کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، کسی چیز کو جان نہیں سکتے، اس کے بارے میں معلومات نہیں حاصل کر سکتے. اسی طرح اللہ رب العالمین جل مجدہ نے مانوی حقائق کی معرفت کے لیے، ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ظاہر میں نظر آ رہی ہیں اور ظاہر میں اس کا گویا کہ وجود موجود ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ جو مانن یعنی ظاہر میں نظر نہیں آ رہی لیکن اس کا ایک وجود ہے اور اس کی ایک اس کی علامات بظاہر طور پر ظاہر نہیں ہوئی ہے لیکن وہ اپنی حقیقت میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس چیز کے ادراک کے لیے بھی دو نور عطا فرمائے ہیں، ایک فطرت کا نور ہے اور ایک وحی کا نور ہے. تو اب اس کو یوں سمجھیے، یہ بنیاد ہے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنائی حاصل کرنے کے، کہ خارج کی چیزوں کو مادی چیزوں کے ادراک کے لیے آنکھوں کا نور اور باہر کا نور ہے، اور روحانی چیزوں کو اور مانوی چیزوں کو جاننے کے لیے، ہدایت کو جاننے کے لیے وہ دو نور ہے، ایک فطرت کا نور ہے اور ایک وحی کا نور ہے. فطرت کے نور سے مراد کیا ہے؟ ہمارے نیچر کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کو ڈالا ہے اور ہدایت کو ڈالا ہے، وہ نور وہ چراغ ہمارے اندر روشن ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی طرف بلاتا ہے. مومن ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، انسان اگر ہے تو اندر سے فطرت اس کو تقاضا کرتی ہے، اس کے معبود کی طرف بلاتی ہے، اس کے الہ کی طرف بلاتی ہے، اس کے مسجود کی طرف اس کو بلاتی ہے. تو یہ چراغ، یہ ہدایت کی جو روشنی ہے، یہ بظاہر نظر تو نہیں آتی لیکن مانوی طور پر اندر اس کا رابطہ موجود ہے فطرت کے اندر، اور پھر اس کو روشن کرنے کے لیے، مزید اس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے اور فراست کے ذریعے اس کو روشنی بخشتا ہے. ایک بات جب ہم اس بات کو سمجھ گئے اور یہ مقدمہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ نور کی دو قسمیں ہیں، ایک نور وہ ہے کہ جو حسی نور ہوتا ہے، فزیکل طور پر ایک نور ہوتا ہے، اور ایک نور جو ہے وہ مانوی نور ہے. مانوی نور سے مراد کہ اس کی شکل کے اعتبار سے تو ہم اس کو نور نہیں کہتے، لیکن اس کے تاثیر جو اس کے اندر ہے اور اس کے اندر جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ نور ہے. جس طرح قرآن مجید کہ بظاہر تو یہ کاغذ کی کتاب ہے، بظاہر تو یہ جلدوں میں ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہے، اس کا اثر جو ہے وہ نور ہے. کیسا نور ہے؟ وہ ہدایت کا نور ہے. ایک وہ نور ہے جو فزیکل طور پر ہے، جس طرح کہ لائٹ جل رہی ہے، یہ فزیکل طور پر نور ہے کہ واقعی میں یہ کانچ جو ہے اس وقت نور کی شکل اختیار کر گئی ہے. سورج فزیکل طور پر نور ہے، چاند آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فزیکل طور پر نور ہے، حسی نور ہے، لیکن قرآن ہے، اسلام ہے، یہ ہدایتی نور ہے. یعنی اس کا ایفیکٹ جو ہے ظاہری طور پر تو اس کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ اس کو ہم وہ لائٹ قرار دیں یا نور قرار دیں، لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نور کا ہے، یعنی ہدایت کا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا اور بالخصوص اہل ایمان کو جب ہم نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں نور کو رکھا ہے، نور اس کے اندر موجود ہے جو ہدایتی طور پر ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو نور دینے والا ہے. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 35 ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ زمین و آسمان کو نور عطا کرنے والا ہے، مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال ایسی ہے، کمشکات جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح جس میں چراغ ہو، المصباح فی الزجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ چراغ جو ہے وہ کانچ کے ایک فانوس کے اندر ہو، اور الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری یوقد من شجر مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ. فرمایا کہ اللہ کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے. طاق کو آپ یوں سمجھیے کہ آج تو یہ لائٹ کا زمانہ ہے اور یہ روشنی کا زمانہ ہے، لیکن اگر آپ دیہات کی اس رسم کو دیکھیں تو جب دیہات میں اور دیہاتی علاقوں میں جہاں روشنی اور لائٹ نہیں ہے، وہاں پر طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ دیوار کے اندر ایک شگاف بنایا جاتا تھا اور اس میں چراغ کو رکھ دیا جاتا تھا، یعنی دیوار کے اندر ایک طاق بنائی جاتی تھی، اس کو شگاف. تو جو دیوار میں طاق بنایا جاتا ہے چراغ کے لیے، اس کو کہتے ہیں مشکات، اور مصباح کہتے ہیں چراغ کو. تو چراغ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مثل نوری ہی کمشکات، کہ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق، اور اس طاق کے اندر وہ چراغ رکھا ہوا ہو، اور چراغ جو ہے دراصل وہ ایک کانچ کے فانوس کے اندر ہے، اور وہ کانچ کیسی ہے، فَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ، دُرِّي یعنی وہ کانچ جو ہے وہ ستاروں کی طرح روشن ہے، جیسا ستارے کتنا کرسٹل ہوتے ہیں روشنی دیتے ہیں اور ان کا ایک جسم ہوتا ہے، تو اس طرح وہ کانچ جو ہے وہ روشنی والا ہے، اور وہ کانچ کی ہیت کیسی ہے جس طرح ستارے ہیں، اور اس کانچ کے اس فانوس کے اندر جو ہے وہ چراغ ہے، اور چراغ جو ہے وہ طاق کے اندر ہے. اب اس کو سمجھیے گا، فرمایو قدو من شجر مبارکت، اس چراغ کو روشن کیا جاتا ہے ایک مبارک درخت کے ذریعے، اور وہ زیتونتن، وہ زیتون کا درخت ہے کہ جس کے ذریعے اس چراغ کو روشن کیا جاتا ہے، لا شرقیتن ولا غربیتن، نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی ہے، یکاد الزیتہا یضیو، قریب ہے کہ وہ تیل جو اس چراغ میں ڈلا ہوا ہے وہ اتنا شفاف ہے اور اتنا صاف ہے جس سے چراغ جلتا ہے. طاق کے اندر تو چراغ رکھا ہوا ہے اور چراغ کو فانوس کے اندر تو رکھا ہوا ہے، لیکن جو اس کو سلگایا جاتا ہے جلایا جاتا ہے تو وہ زیتون کے تیل سے، سورہ نور کہتی ہے کہہ رہی ہے کہ اس زیتون کے تیل سے اس کو جلایا جاتا ہے، اور وہ زیتون کا تیل اتنا شفاف ہے اور اتنا صاف ہے کہ یکاد الزیتہا یضیو، کہ قریب ہے کہ وہ تیل خود بھڑک اٹھے. ولو لم تمسسہ نار، اس سے پہلے کہ اس کو چنگاری دینی پڑے تو چنگاری دینے کی بھی ضرورت نہ پڑے، وہ تیل خود اتنا شفاف ہو گیا ہے کہ شفاف اتنا ہو گیا ہے کہ قریب ہے کہ وہ خود روشن ہو جائے، خود روشن ہو جائے اس سے پہلے کہ جناب اس کو چراغ، اس کو کوئی آگ دی جائے. لیکن اگر اس کو آگ دے دی گئی ہے تو تیل تو پہلے سے ہی بڑا صاف و شفاف تھا، وہ خود بھی روشن ہونے کی تاثیر رکھتا تھا، وہ خود بغیر چنگاری پکڑے شولہ بن سکتا تھا، لیکن اس پر چنگاری لگا کر اسے آسان کر دیا گیا ہے. تو فرما نور 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 اعلی نور، یہ نور پر نور ہے، یہدی اللہ لنوره من یشاء، اللہ اسی نور سے ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. ویدرب اللہ الامثال للناس واللہ بكل شيء علیم، اور غور کرو اس بات سے، اللہ اس میں تمہیں ایک بہت بڑی مثال دے رہا ہے، اس میں بہت بڑی مثال تمہیں دی جا رہی ہے، یہ کوئی ابس بات نہیں، رب کا کلام ہے. یہ کیا بات کی جا رہی ہے، کون سا طاق ہے، کون سا چراغ ہے، کون سا زیتون کا تیل ہے؟ اب اس کو ذرا غور کیجئے آپ، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا نور کی مثال، نور کا جو میں نے مقدمہ ذکر کیا اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. آگے چلتے ہیں، یہ جو قرآن نے ذکر کیا نا کہ مثل نور ہی کمشکات، اس آیت کو سمجھے بغیر کلمہ بھی اثر نہیں کرتا، ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ذرا لچھے دار بات سننے کے زیادہ عاشق ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بات ہمیں تھوڑی کنفیوز کرتی ہے، لیکن ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہماری توحید، ہمارے وظیفے، ہمارے تمام ختم خواجگان اور تمام کی یہ بنیاد ہے، اس کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے. اب ذرا غور کیجئے اس پر، فرما مثل نور ہی کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے، مشکات. یہاں پر مفسرین نے، حضرت امام رازی اور تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ مشکات جو ہے یہ حبشی زبان کا لفظ ہے. اب دیکھیں ایک اور لفظ قرآن میں حبشی زبان کا آیا، مشکات حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے طاق. فرما فیہا مصباح، اور اس میں مصباح چراغ کو کہتے ہیں، اور یہ مصباح جو چراغ جو ہے یہ المصباح فی الزجاجہ، چراغ جو ہے وہ کانچ کی چمنی کے اندر ہے، کانچ کے اس فانوس کے اندر لگایا گیا ہے،
جس طرح پہلے زمانے میں لالٹین آپ دیکھتے تھے نا، لالٹین جلائی جاتی تھی، لالٹین ہی کہتا نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے اس کے ایک اس کی جو ہے کہ وہ تیل رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کے بعد باقاعدہ ایک ربن نما چیز اوپر آتی جس کو سلگایا جاتا ہے، اور وہ آگ کو کہیں ہوا بھجا نہ دے تو اس کے اوپر باقاعدہ کانچ کا فانوس رکھا جاتا ہے، پھر وہ چراغ کو تاک کے اندر رکھا جاتا ہے۔ یہ پوری مثال دی جا رہی ہے، یہاں پر علماء نے ذکر کیا، آپ اس بات کو سمجھ گئے، مشکات کہتے ہیں تاک کو، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، اور زجاجہ کہتے ہیں شیشے کے فانوس کو، ٹھیک ہے۔ اب حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک تعبیر اس کی حضرت عبید بن کعب نے کی ہے، حضرت عبید بن کعب سے کسی نے پوچھا، ظاہر سی بات ہے مفسر قرآن ہے، بہت بڑے عالم تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تفسیر سیکھے ہوئے تھے، تقریباً کتابوں میں ہے، ان سے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیا ذکر کر رہا ہے اللہ رب العالمین؟ انہوں نے فرمایا مشکات سے مراد مومن کا سینہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشکات یعنی تاک، جو دیوار کے اندر تاک ہوتے ہیں نا جس میں فانوس رکھا جاتا ہے، فرمایا مشکات سے مراد مومن کا سینہ ہے، اور فرمایا مصباح سے مراد اس کا دل ہے، مصباح سے مراد اس کا دل ہے، اور فرمایا کہ وہ جو تیل ہے وہ ایمانی تاثیر ہے، وہ تقوی کے ذریعے تیز ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے، تقوی کے ذریعے تیز ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے، یہ یہاں پر معنی ایک ذکر کیا گیا۔ دوسری تفسیر علماء نے اس کی یہ ذکر کیا ہے کہ مشکات کا معنی یہ ہے کہ حضور کا سینہ، اور اصل تعبیر تو یہی ہے، مومن کو جو کمال ملا حضور کے قدموں کے صدقے ملا، تو اس کی تعبیر یہاں پر بالکل جڑتی ہے کہ مشکات، مثل نور ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال ایک تاک کی ہے، اور اس کا معنی مفسر نے کیا، اس تاک سے مراد جس میں خدا کا نور بستا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس سے اللہ کی ذات مراد نہیں ہے، جو بعض ڈنگے مارنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نور کی مثال، ہم نے کہا مثال کیسے دی جا سکتی ہے، خود قرآن کی آیت کہتی ہے کہ لیس کمثلہ شے، کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس سے خدا کو مثال دی جائے، تو جب قرآن کی آیت سامنے موجود ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کو کسی مثال سے نہیں پیش کیا جا سکتا، تو یہاں پر جو مثل کا لفظ آیا کہ اللہ کے نور کی مثال، تو یہ آیت تو ٹکرا جائے گی، تو بتایا چلا یہاں سے کہ اللہ کو تو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لیکن مثل نور مشکات سے مراد یہ ہے کہ اس کے محبوب کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک، تو فرما مشکات سے مراد جو ہے وہ حضور کا سینہ ہے، مشکات سے مراد آپ کا سینہ مبارکہ ہے، اور فرما الزجاج سے مراد آپ کا قلب مبارک ہے، اور مصباح سے مراد دین کے اصول اور فروع ہیں، یعنی مشکات سے مراد حضور کا سینہ، اور مصباح اس چراغ سے مراد دین کے عقائد احکام اور ہدایات، اور زجاجہ کی چمک سے مراد حضور کا دل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل، اور فرمایا وہ دل اور وہ جو جس تیل سے بھڑکایا جاتا ہے وہ نور فطرت ہے، وہ نور فطرت ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ کی توحید کے لیے، اسلام کے لیے اللہ رب العالمین رکھی ہے۔ تو حضرت کعب بن احبار نے اس بات کو ذکر کیا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو روحانیت ہے وہ زیتون کے تیل سے مثال دی گئی، اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو ہدایت کا کمال ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو ہدایت کی شفافی ہے، اور نکھری ہوئی جو صلاحیت ہدایت اور نور کی ہے، اس کی مثال دی گئی ہے زیتون کے تیل کی، تو اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کا سینہ جو ہے وہ تاک کے مانند ہے، اور اس میں ایک چراغ ہے، چراغ سے مراد جو ہدایت تم حاصل کرو گے، اور زجاجہ سے مراد وہ کانچ کا فانوس جو ہے وہ چمکتا ہوا میرے مصطفیٰ کا دل ہے، اور وہ چراغ جو روشن ہوتا ہے وہ زیتون کے تیل سے روشن ہوتا ہے، اس سے مراد میرے محبوب کی باطنی تاثیر ہے، اور حضرت کعب بن احبار کہتے ہیں کہ حضور کا باطن اس قدر صاف ہے اور شفاف ہے اور اس قدر روشن ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے یکاد الزیتہ یضیء ولو لم تمسسہ نار، فرمایا وہی آنے کی ضرورت نہ بھی پڑتی تب بھی حضور کا باطن اتنا روشن تھا کہ وہ خود بھڑک اٹھتا اور اسلامی عقائد لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا، اسلامی عقائد کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا۔ تو یہاں پر سمجھنا جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے باطن کو اللہ نے پیدائشی طور پر اتنا صاف اور شفاف بنایا تھا کہ جو مثال دی نا تیل کی، کہ تیل اتنا صاف اور شفاف ہے کہ یکاد زیتہ یضیء، کہ وہ تیل خود بخود بھڑک اٹھے، جو اللہ نے مثال دی ہے نا کہ وہ تیل خود بخود بھڑک اٹھے، اور ولو لم تمسسہ نار، اس کو چنگاری لگانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، تو چنگاری سے مراد وحی الہی ہے، یہ سمجھے آپ، چنگاری سے مراد وحی ہے درود پاک پڑھی، اللہ میں سب آگے تشریف،
درود پاک پڑھی اللہم صلی علی، بابا سے بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا علیک یا سیدی یا رسول. تو سورہ نور کی تفسیر کے اندر اس مثال کو سمجھیے، علی صراط مستقیم، جو بات ہم کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ ضرور سیدھے راستے پر ہیں، تو سیدھے راستے کی گہرائی کو ذرا سمجھیے، جو اتنی بڑی بات قرآن نے کی ہے نا، کہ مصطفیٰ آپ کا قدم جادہ ہے، حق سے کبھی متزلزل نہیں ہوا، کبھی آپ کا پاؤں پسلا نہیں، ہمیشہ چاہے جبریل وحی لائے تھے وہ تو الگ بات ہے، جبریل جب وحی نہیں لائے تب بھی آپ کا قدم جادہ حق پر رہا، اور آپ کبھی متزلزل نہ ہوئے، اور آپ کا قدم حق پر ہمیشہ قائم رہا، علی صراط مستقیم. تو کیسے قائم رہا؟ قرآن تو اترا نہیں تھا، کیسے قائم رہا؟ جبریل تو وحی لائے نہیں تھے، تو قرآن وہی کہتا ہے کہ باطن میرے مصطفیٰ کا اتنا صاف اور شفاف تھا، آمینہ کے صدف اقدس سے میرا محبوب اتنی باطن تاثیر لے کر پیدا ہوا تھا کہ قرآن کہتا یکاد و زیتہا یدیو، قریب تھا کہ وہ تیل خود ہی بھڑک اٹھے، ولو لم تمسس نار، وحی کی چنگاری نہ بھی لگتی تب بھی مصطفیٰ کا نور ظاہر ہو جاتا، لیکن وحی کی چنگاری اس نور سے لگ گئی اور نور اور روشن ہو کر سامنے آیا، تو قرآن کہتا نور علی نور، یہ تو نور پر نور تھا، یہ تو نور پر نور تھا. تو یہاں پر علامہ راضی علیہ رحمٰن نے تفسیر کبیر شریف کے اندر اور امام قرطبی نے لکھا ہے یہاں سے کہ مشکات سے مراد حضور کا سینہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصباح سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ملنے والے عقائد اور نظریات اور ہدایت، اور زجاجہ کی چمک سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی شفافیت، زیتون کے تیل سے مراد آپ کے خون کی صفائی اور آپ کی فکر کی صفائی اور آپ کی فطرت کی صفائی، اور قرآن کہتا ہے وہ تیل اتنا صاف تھا کہ اسے چنگاری نہ بھی لگائے تب بھی بھڑک اٹھے. ارے بھائی چراغ کیسے بھڑک سکتا ہے جب تک اس کو آپ شولہ نہ دیں، جب تک اس کو ماچس نہ لگائیں، جب تک اس کو آگ نہ دیں تیل کیسے بھڑکے گا؟ رب کریم فرماتا ہے اسے آگ کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تیل خود اتنا صاف ستھرا ہے کہ یکاد و زیتہا یدیو، کہ وہ خود بھڑک اٹھے. ہاں لیکن پھر بھی ہم نے اسے چنگاری دی ہے، یہ چنگاری اس لیے نہیں دی کہ وہ تیل خود سے بھڑکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، وہ تیل خود سے بھڑکنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن پھر بھی جو ہم نے چنگاری دی ہے یہ نور الانا نور ہے، یہ نور الانا نور الا نور ہے. تو یہاں پر حضرت کعب بن احبار نے فرمایا یہاں حضور کے باطن سے مراد ہے، اور یہ ہے کہ حضور کا باطن پیدائشی طور پر اتنا صاف تھا. اب یہاں سے ہم تسلسل لے کر چل رہے ہیں، علی صراط مستقیم قرآن نے کیوں کہا؟ تو پیدائشی طور پر سرکار دو عالم کا باطن اس قدر صاف و شفاف تھا کہ جبریل کے وحی لانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ کہنے کا مقصد ہے. یہ تو جبریل جو وحی لے کر آئے یہ نور علی نور ہے، یہ نور پر نور ہے. اور کوئی کہے یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، میں نے کہا تعبیر کر کے بتائیں اس کی، آپ یہاں سے خدا کی تشبیہ تو ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ لیس کمثلی شے، کوئی چیز اس کی مماثلت والی نہیں، کسی چیز سے اس کو مثال نہیں دی جا سکتی. اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ حضور کا باطن خود ہدایت سے اس قدر روشن تھا کہ اگر وحی نہ بھی اترتی، وحی نہ بھی اترتی تو 40 سال کی عمر میں حضور کا جلوہ پورا ظاہر ہو جاتا، اور حضور کو لوگ نبی ماننے لگ جاتے جس طرح پہلے امین و صادق مان رہے تھے. یہ تو وحی اتار کر چنگاری دے کر اس تیل کو جو اور روشن کیا ہے. تو قرآن خود کہتا ہے نور علی نور، مصطفیٰ ہمارا پیدائشی فطرتی سعید تھا، اسے وحی کی چنگاری کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو وحی کی چنگاری، کون سی وحی کی چنگاری؟ جو جبریل کے ذریعے ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. وحی سے مراد جو جبریل کے ذریعے آئی، میرے مصطفیٰ کو جبریل کے ذریعے وحی کی ضرورت نہ تھی، بلکہ جبریل کے علاوہ ہی ہم نے مصطفیٰ کو اس قدر صاف ستھرا بنایا تھا کہ جبریل کو بھیج کر اگر وحی کے چراغ کو روشن نہ کرتے تب بھی مصطفیٰ ہماری تربیت سے اس قدر روشن تھا کہ خود بخود اس کی نبوت ظاہر ہو جاتی. تو یہاں پر اس بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں اور جو میں نے مقدمے میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ نور کی دو قسمیں ہیں، ایک مادی نور کی ہے اور ایک روحانی نور. مادی نور سے مراد یہ آپ کی آنکھیں اور یہ خارج کا نور، اور باطنی نور سے مراد نور فطرت اور نور وحی. میں نے پہلے عرض کیا کہ محی الدین ابن عربی اور دیگر صوفیاء نے عقیدہ رکھا ہے کہ حضور پیدائشی حامل قرآن ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، حضور پیدائشی حامل قرآن ہے. یہ تو وحی 40 سال کے بعد اس کا ٹیکسٹ اترا ہے، اس کا مضمون اترا ہے، ورنہ اس کے معنی اور مفاہیم مکمل طور پر لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی جلبگر ہو چکے تھے. یہ بات جب آپ نے سمجھ لی ہے اب میں اس کو آگے لے کر چلتا ہوں، اور مختصر سے وقت کے اندر ہم اس نتیجے کو آگے چل کر کھولتے ہیں. لیکن جو میں نے بات کر دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور فطرت روشن تھا اور اسے وحی جبریل کی ضرورت نہ تھی، بلکہ پہلے ہی سے وہ اتنا روشن تھا کہ جبریل اگر وحی لے کر نہ بھی آتے تب بھی حضور کی معصوم سیرت اور باطن کی صفائی آپ کی نبوت کو واضح کر دیتی. لیکن یہ وحی جو آیا ہے یہ کرم بالا کرم ہے، یہ نور اعلی نور ہے، یہ ہماری گپ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ ہمارا تقریری جوش اور غلغلہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اب آپ دیکھیے انسان کو اس طرح کے، حضرت عبید بن کعب نے کہا تھا کہ نور سے مراد و مثلا نور ہی کا مشکات، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مومن کے دل کے اندر اللہ نے توحید اور ہدایت کا نور رکھا ہے. ہاں وہ حالات کی، حالات کے غبار سے اور حالات کے جھیب سے اور معاملات سے وہ خراب ہو جاتا ہے اور لوگ گمراہ اور شرک کی طرف جاتے ہیں، ورنہ وہ نور ہدایت کی طرف لاتا ہے. مثال کے طور پر اب آپ دیکھیے نور فطرت کو، آپ دیکھیے بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور میں بخاری شریف کا حوالہ آپ کو کسی باب کے تحت نہیں دیتا، نمبر کے تحت دیتا ہوں. بخاری شریف رقم الحدیث، حدیث کا نمبر ہے 3826. یہ صوفیوں کی بحث سے ذرا توجہ سنیے آپ. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صوفیوں کا ماخذ، ان کا جذب، ان کا کشف نہیں ہوتا، قرآن و سنت ہی ہوتے ہیں. اب ذرا دیکھیے آپ بخاری شریف حدیث نمبر 3826 میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے 5 سال پہلے، جب سرکار کی عمر شریف 35 سال تھی، توجہ رکھنا، سرکار کی عمر شریف 35 سال تھی، اس وقت قریش مکہ کے اندر ایک شخص تھے جن کا نام زید بن عمر بن نفیل تھا، یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے اور یہ پکے موحد تھے، پکے دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے، جبکہ صدیوں سے دین ابراہیم ختم ہو چکا تھا، آثار مٹ چکے تھے، لیکن ان کا نور فطرت روشن تھا. زید بن عمر بن نفیل، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور یہ حضرت فاروق اعظم کے چچا لگتے ہیں. ان کے بیٹے ہیں سعید بن زید، جو حضرت فاروق اعظم کے چچزاد بھائی ہیں، سعید بن زید. اور یہ جو شخص ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، جیسے ورقہ بن نوفل بھی تھے، یہ ہے زید بن عمر بن نفیل، یہ وہ عظیم شخص ہے جن کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر درجنوں حدیثیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی آنے سے 5 سال پہلے کی بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی حضرت آسما بنت ابی بکر کہتی، میں نے خود دیکھا ان کو کعبہ کے اندر، کہ کعبے کی دیوار کو پیٹ لگا کر ایک خدا کی دعوت دیتے تھے، حالانکہ وحی آئی نہیں ہے ابھی تک، جبریل ابھی وحی لے کر آیا نہیں ہے، جو صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں. اب دیکھیں جبریل امین ابھی تک وحی لے کر حضور پر آئے نہیں ہے، لیکن یہ شخص جو نبی نہیں ہے، یہ شخص جو صرف نور فطرت اس کو دیا گیا ہے، جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، جو ہر مومن کے اندر ہوتا ہے، تو ذرا توجہ رکھیں، ایک شخص جو نبی نہیں ہے، جو نبی نہیں ہے، نور فطرت کا چراغ اس میں روشن ہے، تو وہ زمانہ جاہلیت میں حضور کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلا رہا ہے اور بت پرستی سے لوگوں کو روکتا تھا، یہاں تک کہ اگر ان کو کہیں پر دعوت دی جاتی تو وہ پہلے پوچھتے تھے، یہ جانور تم نے بتوں کے نام پر کاٹا ہے یا اللہ کے نام پر کاٹا ہے؟ اگر کافر یہ کہتے تھے کہ اس کو ہم نے اپنے بتوں کے نام پر کاٹا ہے، تو وہ دعوت چھوڑ کے چلے جاتے تھے، کہتے کہ نہیں نہیں میں بتوں کے نام پر نہیں کھاؤں گا. حالانکہ یہ بات تو قرآن میں بعد میں اتر رہی ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ کہہ کر آیا تو سورہ بقرہ میں بعد میں آ رہی ہے، مدینہ منورہ میں اتر رہی ہے، سورہ المائدہ کے اندر اتر رہی ہے، کہ ان کے مندروں کے چڑھاووں کی جگہ پر جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ مردار ہے. یہ تو سورہ المائدہ کے اندر 9ویں 10ویں ہجری میں اتر رہی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے 10 سال، یہ 5 سال، 15 سے 20 سال پہلے، ایک شخص جسے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، صرف دین ابراہیمی کے آثار، وہ دین ابراہیمی کو بھی نہیں جانتا تھا، صرف اس بات کو جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. کیسے جانتا تھا؟ کمشکات فیہا مصباح، اس نور فطرت سے وہ یہ بات کرتے تھے کہ جناب یہ شرک ہے، میں بتوں کے نام کا نہیں کھاؤں گا، اور یہاں تک کہ جو لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے یہ ان سے جھگڑا کرتے تھے، کیونکہ عرب کے اندر یہ طریقہ تھا کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دو، تو یہ جھگڑا کرتے تھے، یہ بعد میں دوڑ کر جاتے تھے اور گڑا کھود کر ان کی بچیوں کو نکالتے تھے اور ان سے کہتے تھے تم نہیں پال سکتے ان کو، نہیں پال سکتے، میں پالوں گا. وہ سخت مزدوری کرتے تھے اور ان بچیوں کو پالتے تھے، یہاں تک کہ یہ بچیاں جوان ہو جاتی تو ان کے ماں باپ کو بلا کر کہتے کہ بھائی یہ تمہاری بچیاں لے جاؤ، اگر اب بھی نہیں جلے جا سکتے تو میں ان کی شادی بھی کراؤں گا. یعنی اتنا خیر خواہ آدمی زید بن عمر بن نفیل، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا یہ دور ہے. اور یہ تو ان کے بارے میں بخاری شریف کے اندر موجود. دیکھیں یہ بندہ نبی نہیں ہے، نبی
اور ابھی حضرت جبریل امین قرآن لے کر آئے بھی نہیں ہے، لیکن سارے اس احکام پر عمل کر رہا ہے جو قرآن میں آ رہے ہیں. جو ہمارا دعویٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی حامل قرآن ہے، ابھی میں آگے یہ تو میں عمومی دلیل پڑھ رہا ہوں، اب انشاءاللہ تحدیث نعمت کے لیے خصوصی دلیل پڑھوں گا میں آپ کے سامنے کہ جو ذات مصطفیٰ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. ذرا توجہ رکھیے یہاں پر کہ قرآن نے کہا تھا کہ ایک خدا ہے، قرآن نے کہا تھا کہ بت پر، قرآن کہتا ہے کہ بت پرستی حرام ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ بچیوں کو مال اور رزق کے خوف سے دفن کرنا حرام ہے. یہ بات جو قرآن 10-12 سال کے بعد کر رہا تھا، ورقہ بن نوفل، یہ حضرت زید بن عمر بن نوفل جو ہیں، یہ قرآن کو اترنے سے پہلے، اس کی آیات اترنے سے پہلے، قانون آنے سے پہلے عمل کر رہے تھے. تو ان کو بتایا کس نے تھا؟ کس نے بتایا تھا ایسا کرنا چاہیے؟ وہ فطرت نے بتایا تھا. وہ کس نے بتایا تھا بولیے؟ فطرت نے، نور فطرت نے، جس نے میں نے پہلے عرض کیا بتایا تھا. ایک دفعہ ان کے بیٹے سعید بن زید جو حضرت فاروق اعظم کے چچا کے بیٹے، اور یہ چچا لگتے ہیں حضرت فاروق اعظم کے رضی اللہ تعالیٰ، کہیے انہوں نے کہا کہ میرے دل میں خلیش ہے کہ میں جاؤں اور حضور سے پوچھوں میرے باپ کا ٹھکانہ کیا ہے. یہ خود اسلام لا چکے تھے، سعید بن زید، یعنی زید بن عمر بن نوفل کے بیٹے. سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار نے سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ میرے باپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا تیرے باپ کو رب نے بخش دیا ہے. حضور نے فرمایا تیرے باپ کو خدا نے بخش دیا ہے. کہا حضور آپ کا کلمہ انہوں نے بھی پڑھا تھا. فرمایا لیکن وہ دنیا ابراہیمی پر تھا، اس لیے کہ میں نے نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے میرا کلمہ پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں تھا. لیکن اس نے جو عمل کیا وہ موحد تھا، توحید پر قائم تھا، رب کریم اس کی مغفرت فرما دی. بلکہ آپ دل پکڑ کر بیٹھے، حدیث پاک تو حضور نے یہاں تک فرمائی کہ سعید تیرے باپ کا حال پتا ہے کیا؟ کہ کیا؟ کہ حضرت عیسیٰ ایک طرف کھڑے ہیں، میں ایک طرف کھڑا ہوں، اور وہ درمیان میں پوری امت کی حیثیت سے کھڑا ہے. اب آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے بعد اور حضور کے درمیان تک کتنا شرک پھیلا، لیکن اس بندے نے شرک نہیں کیا تھا، تو حضور نے اتنا بڑا درجہ ذکر فرمایا. فرمایا ایک طرف حضرت عیسیٰ ہے اور ایک طرف میں، اور بیچ میں زید بن عمر بن نوفل، یہ تنہا نہیں ہے، پوری امت کی حیثیت سے کھڑا ہے. کہ ہے تو تنہا لیکن ترجمان ابراہیم کا ہے، ترجمان ابراہیم کا ہے. یہ سعید بن زید کو ان کے والد زید بن عمر بن نوفل، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آنے سے 5-10 سال پہلے سے قرآن کی ان باتوں پر عمل کرتے تھے کہ قرآن ابھی اترا نہیں تھا. اب ذرا بتائیے کہ جو بندہ نبی بھی نہ ہو، اب توجہ کی بات یہ ہے، خود سوچیں، ایک عام انسان وحی کی رہنمائی کے بغیر، ایک عام انسان، ابھی مفسرین لکھتے ہیں، میں اس کو ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ایک عام انسان وحی کے رہنمائی کے بغیر ایسے بنیادی عقائد سے بہرور ہو گیا اور جنت کا حقدار بھی ہو گیا اور تنہا ایک امت کا درجہ بھی پا گیا اور اسے یہ سعادت صرف نور فطرت کی بدولت حاصل ہوئی، تو پھر اس ذات اقدس کی معرفت کا کیا عالم ہوگا جو اپنی ولادت کے وقت نور فطرت کے ساتھ ساتھ نور نبوت سے بھی متصف تھا. اب کون کہہ سکتا ہے کہ حضور پیدائشی قرآن نہیں جانتے تھے؟ کہ اس نے جو ترجمہ کیا وہ وجد کا دالن فہدا، کہ نبی تجھے گمراہ پایا تو راہ دی، کہ تم نبی کو گمراہ کہتے ہو تو ہدایت کس سے پاتے ہو؟ ارے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ لوگ کہ قرآن اترا نہیں، وہ توحید پر قائم رہے، تو نبی اعلان نبوت سے پہلے گمراہ اور شریعت سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اس لیے حضرات صوفیہ کا یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی حامل قرآن ہے، پیدائشی بولیے. اور آپ دیکھیے یہاں پر ایک سوال کیا کہ ابھی تو جبریل قرآن لائے نہیں، جبریل تو قرآن لائے نہیں، تو جب حضور جبریل قرآن نہیں لے کر آئے ہیں تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حامل نور ہونا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت یافتہ ہونا کیسے مانا جائے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، پہلے تو آپ ہمارے سوال کا جواب دیجیے ہماری جانب سے ہے، کیا علم و ہدایت کا نور جبریل یا کسی فرشتے کے واسطے کے بغیر نبیوں کو نہیں ملتا؟ پہلے یہ کلیئر کریں، یہ جو تم جبریل کی قید لگاتے ہو علیہ الصلوۃ والسلام کہ جبریل آئے نہیں تو ہدایت کیسے مل گئی، میں نے کہا یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ تم نے یہ جو قید لگائی کہ جب تک جبریل آئیں گے نہیں ہدایت نہیں ملے گی، تو میں پوچھتا ہوں مجھے پہلے بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جبریل ہی کے ذریعے انبیاء کو ہدایت ملتی ہے، اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی. تو اب آپ توجہ فرمائیے، جس ذات، جس رب کریم نے شہد کی مکھی پر وحی کی ہو اور جبریل کے بغیر کی ہو، نہیں سمجھے آپ، کیونکہ جبریل کے ساتھ کریں گے تو قرآن بن جائے گا نا. قرآن کہتا ہے
قرآن میں موجود ہے کہ شہد کی مکھی پر ہم نے وحی کی، یعنی الہام کیا، شہد کی مکھی پر ہم نے وحی کی جس کے ذریعے شہد جیسی قیمتی شربت کو اس نے کشید کیا اور نکالا اور اس کے اصول ہم نے سکھائے. تو میں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ مکھی کو خدا جب ہدایت دے رہا ہے کہ کس طرح شہد نکالنا ہے اور کس طرح اس کو کشید کرنا ہے، تو اس میں تو جبریل کا دخل نہیں ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ مکھی کو اصول سکھانے کے لیے خدا نے جبریل کو نہیں رکھا، تو تم نے انبیاء کے لیے جبریل کی شرط کہاں سے لگا دی؟ ایک بات. اب دوسری بات یہاں پر آپ سنیے کہ جس نے بعض انبیاء کو بچپن میں، بعض انبیاء حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، بچپن کے اندر انہوں نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت یحییٰ نے، حضرت عیسیٰ نے اپنے گہوارے کے اندر، اپنے جھولے کے اندر اعلان نبوت کیا، تو وہاں تو جبریل کوئی وحی لے کر نہیں آئے تھے. تو یہ اعلان کیسے ہو گیا؟ پہلے ہم اس اصول کو توڑنا چاہ رہے ہیں، کیسے اعلان ہو گیا اس کی ایک بات بتائیں. اور غور کیجئے سب سے بڑی بات، حضرت آدم علیہ السلام کو جس قدر علم سے اللہ نے نوازا، علم آدم الاسماء کلھا وعلم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو سارے علم سکھا دیے، اس میں جبریل کہاں تھے؟ یہ بتائیے، اس میں جبریل کہاں تھے؟ ارے اس شان کے بعد تو جبریل نے تو خود سجدہ کیا تھا نا. اب آپ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے وعلم آدم الاسماء کلھا، قرآن یہ کہتا ہے ایک دو چیز نے، کلھا کل چیز، جمی ما کانو میکون، ہر شے کی تعلیم اور ہر شے کے اسماء نام ہم نے سکھائے. اور حضرت آدم کو صرف نام نہیں سکھائے، اگر نام سکھائے جاتے ہیں اور بولے کس پر جاتے ہیں یہ نہ پتا ہو تو نام سکھانے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی یہ بتایا جائے کہ جناب کبوتر، لیکن پتا نہ ہو کبوتر کیا چیز ہوتی ہے، کہ ہاتھی کو کبوتر بولے ایسا تو نہیں بنتا. تو جس چیز کا جو نام ہے اسم کے ساتھ مسمہ ہوتا ہے، جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، جو اس کا موضوع لہو ہے جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، اگر وہ جب تک نہ بتایا جائے تو نام سکھانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو ہر چیز کا نام سکھایا، مطلب یہ تھا کہ جو نام کے مسمات تھے وہ بھی بتا دیے. اور کلھا کا لفظ موجود ہے، یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے علم کی طرف کل کی نسبت نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا جو قرآن نے کی اب کیا کرو گے؟ یہ قرآن نے جو لفظ کل کو خود ذکر کر دیا ہے کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا، ہر چیز کا علم. اب یہ کل کیسا ہے؟ یہ استغراق کا، اس نے اپنے دامن میں ہر وہ چیز سمیٹی ہوئی ہے جو ایک نبی کو دینا ممکن ہوتا ہے، جو ایک نبی کو دینا ممکن ہوتا ہے. اب آپ توجہ کیجئے، یہ شرط لگانا کہ انبیاء اکرام کو جو ہدایت یا انبیاء اکرام کو جو رب کی معرفت ملتی ہے وہ جبریل کے ذریعے ملتی ہے، تو حضرت ابو البشر سیدنا آدم کو اس قدر علم سے جب اللہ نے نوازا، اس علم کے باعث، اس علم کی وجہ سے سارے فرشتے سجدے میں آئے، یہاں تک کہ جبریل بھی سجدے میں آئے. اس وقت تو کوئی فرشتہ نہیں تھا جس کو واسطہ بنایا، وہ تو علم اللہ نے ڈائریکٹ عطا فرمایا ہے. اور سورہ شورا میں اللہ نے خود بیان فرمایا وما کان علی بشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یہ خود واضح کیا، قرآن کی آیت بھی اس بات کو رد کرتی ہے. اللہ نے فرمایا جب ہم کسی بندے سے بات کرنا چاہتے ہیں اور کسی بشر کی طرف ہدایت لانا چاہتے ہیں، تو وہاں بشر کو اگر مطلق لے تو ذات مصطفی مراد ہے. وما کان علی بشر ان یکلمہ اللہ، ہم کسی بندے سے کلام کر کے اسے وحی، اسے کلام کر کے ہدایت دینا چاہتے ہیں، فرمایا پھر اس کے تین طریقے ہیں. ایک تو ہے الا وحیا، صرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ وحی کا معنی ہوتا ہے اشارہ تو بسرعہ، جلدی سے کسی چیز کا اشارہ کرنا. اللہ فرماتا ہے جب کسی شخص سے، کسی بشر سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کلام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے الا وحیا، کہ اس کو اشارہ کرتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے. ایک فرمایا او من وراء الحجاب، یا کسی پردے میں رہ کر ہم اس سے بات کرتے ہیں. اور تیسرا فرمایا او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، یا پھر باقاعدہ فرشتے کو بھیجتے ہیں جس کے ذریعے وہ ہماری بات کرتا ہے. اب بات کرنے کے تین طریقے اللہ نے بتائے ہیں، تیسرے طریقے میں فرشتے کو رکھا ہے، دو طریقے میں فرشتے کو رکھا ہی نہیں ہے اللہ نے. یہ قرآن بھی اس بات کو ذکر کر رہا ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء الحجاب، جب کسی بندے سے ہم کلام کرتے ہیں تو یا تو اشارے سے کرتے ہیں، یا پردے کی اور سے کرتے ہیں، یا فرشتے کو بھیج کر کرتے ہیں. تو 40 سال پہلے تک اشارے میں اور پردے کی اور میں کلام ہو رہا تھا، اور 40 سال کے بعد فرشتے کو بھیج کر کلام ہو رہا تھا. تو یہ تینوں کلام کے طریقے قرآن مجید نے یہاں پر گویا کہ ذکر کر دیے ہیں. اب میں اس موضوع کو تھوڑا آگے لے کر چلتا ہوں ایک بات کے لیے. اب آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نور فطرت کا کیسا عظیم ملک عطا فرمایا. کہ ایک تو نور فطرت وہ ہے کہ جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی تھی لیکن اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے جس طرح قرآن. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے لیے تو فزیکل طور پر یعنی حسی طور پر نور کے شبائب موجود ہیں. اور اس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا, ذرا توجہ رکھیے گا کہ وہ نور ہے کیسا. درود پاک پڑھیے ایک دفعہ. ثابت ہم نے یہ کرنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے نور ہدایت سے واقف تھے, یہ بتانا ہے. اور اس نور ہدایت کے لیے جبریل کا ہونا شرط نہیں تھا, بلکہ آپ کی نبوت خود اس کو روشن کر رہی تھی. جب جبریل زید بن عمر بن نوفل کے پاس نہیں آئے, نہ آ سکتے تھے, وہ تو غیر نبی تھا, اس کا ضمیر روشن ہو جائے اور وہ شرک نہ کرے, وہ شریعت سے بے خبر نہ ہو, اس کا قدم گمراہی کی طرف نہ جائے, تو مجھے بتائیے کہ ایک عام شخص جسے نبوت نہیں دی گئی اسے اپنے نوری فطرت کے جوہر سے اس نے چیز کو مان لیا, تو جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا ہے اللہ رب العالمین نے اسے 40 سال پہلے شریعت سے گمراہ کیسے رکھا ہوگا. یہ بات ہم نے عرض کرنی ہے, توجہ رکھیے. فزیکل طور پر بھی یہ میرے سامنے مستدرک ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, یہ جامع المستدرک ہے, امام حاکم کی کتاب اور حدیث شریف کی کتاب ہے یہ, اور یہ بخاری مسلم کی شرط پر حدیث ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو اس وقت نور کیسا تھا. یہ حدیث آپ نے درجنوں جگہ سنی ہے, لیکن اس سے ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت پر رکھنا چاہتا ہوں کہ تمام احادیث میں یہ موجود ہے کہ سیدہ آمینہ نے یہ بات کی ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو حضور کی پیدائش ایسی تھی کہ آپ نے خود کہا کہ خرج منی نور, مجھ سے ایک نور نکلا. اور یہ مستدرک میرے سامنے موجود ہے کہ جس پر بخاری مسلم کے اتفاق ہے, اور امام زہبی جو وہابی کے بڑے معتمد ہیں, ابن تیمیہ کے یہ شاگرد بھی ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ موشی نے لکھا ہے کہ وافق الزہبی الصحیح, زہبی بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث نور والی جو ہے یہ بالکل صحیح ہے. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد نامہ خود پڑھا, اور سرکار نے صحابہ کے بیچ میں کہا کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, خاتم النبیین, مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی, وہ ابھی منجدر فتین ہی, میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا خمیر نہیں گوندا گیا. سأخبرکم عن ذلک, میں تمہیں اور بتاؤں, انا دعوت ابراہیم, میں ابراہیم کی دعا ہوں, وہ بشارت و عیسیٰ, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, وہ رؤیہ امی آمینہ, اور میں اپنی ماں آمینہ کا خواب ہوں, اللتی رات, جو انہوں نے دیکھا تھا. فرما وکذلک امہات النبیین یرین, جس طرح کے تمام, راوی کہتا ہے جس طرح کے تمام انبیاء کی مائیں ان کی پیدائش کے وقت دیکھتی ہیں. بولو سبحان اللہ, کیا دیکھتی ہیں؟ فرما ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, حینا وضعتہ, جب انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جب وقت آیا, فرمایا کہ لہو نورن, تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں نور تھا, اضاءت لہا قصور الشام, وہ نور اتنا تھا کہ میں مکہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا, ملک شام کے. اب یاد رکھنا الا صراط مستقیم, ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں, الا صراط مستقیم, آپ ضرور ہدایت پر ہیں. 40 سال بعد نہیں, 40 سال پہلے بھی, 40 سال بعد تو ہیں. کیوں؟ نور الا نور, 40 سال بعد کیوں؟ نور, قرآن الا نور, لیکن 40 سال پہلے بھی. اب اس حدیث پاک کو آپ نے سنا, یہ حدیث کی میں نے سند بھی پڑھ دی, امام زہبی جو نزدیکی معتمد ہے, ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, انہوں نے خود اس کی موافقت کی ہے اور کہا کہ جناب یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث کے اندر الفاظ آیا کہ حضرت آمینہ نے کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ جب حضور پیدا ہوئے تو مجھ سے نور نکلا. کیا نکلا؟ اور نور کی تعبیر ہمیشہ جو مطلق کی جاتی وہ ہدایت سے کی جاتی ہے. کسے کی جاتی ہے؟ نور ہدایت سے استعارہ ہے, نور ہدایت سے استعارہ ہے. نور کی مطلق نور کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے جی چاند کو کہتے ہیں, سورج کو کہتے ہیں, تو کیا ستارے کو نہیں کہتے؟ کیا ستارے کو بھی کہتے ہیں. تو ایک جملے میں بتائیں نا, نور کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا ہدایت کو کہتے ہیں, اللہ کی جانب سے جو ہدایت ہے اس کو کہتے ہیں. اب ذرا سنیے اس بات کو کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جس نور کا خروج ہوا, جو وہ خود کہتی ہے خارج منی نور, مجھ سے نور نکلا. اب ہمارا بہت زبردست اختلاف ہے کہ یہ جو نور نکلا تھا یہ فزیکل طور پر تھا یا اس کا افیکٹ گویا کہ نور ہوتا, یا یہ مانوی طور پر تھا. کہتا ہے کہ یہ مانوی طور پر نور تھا, حصی نور نہیں تھا, کیونکہ اگر وہ حصی نور کہے گا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی ثابت ہو جائے گی. لیکن ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ اس میں تطبیق ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ یہ تو وہ بھی مانتے کہ نور تھا اور ہم بھی مانتے نور تھا, اب اس کی تعبیر میں اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں وہ نور حسی بھی تھا مانوی بھی تھا, وہ کہتے ہیں نہیں وہ نور صرف مانوی تھا. تو میں کہتا ہوں دیکھو اتفاق اس میں ہو سکتا ہے. کیسے؟ میں نے کہا نور آپ بھی مان رہے ہیں نا, حدیث میں آیا کہاں نور تو نکلا تھا. اب وہ نور کیا تھا؟ وہ فزیکل طور پر نور تھا؟ کہتے نہیں فزیکل طور پر نور نہیں تھا, وہ نور ہدایت تھا. تو میں یہ پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کہ اگر وہ نور جو اس وقت نکلا اور جو ظاہر ہوا اگر وہ نور ہدایت تھا تو اس نور ہدایت ہی سے ملک شام روشن ہوا تھا, کیونکہ آگے الفاظ بھی موجود ہے نا کہ ادات لہا قصور شام, کہ ملک شام جناب جو ہے کہ اس سے روشن ہو گیا اور ملک شام کو گویا کہ روشنی اس سے حاصل ہو گئی. تو میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کہ اگر اس نور سے حضور کے جسد کو آپ نور نہیں مانتے, اس کو فزیکل طور پر نور نہیں مانتے, اس کے افیکٹ کے طور پر نور مانتے ہیں کہ اس کا اثر نور ہے, مانوی طور پر نور ہے, تو میں پوچھتا ہوں یہ جو نور تھا یہ تو نور تھا ہی ہدایت کا, تو پھر جب وہ حضور آئے نور ہدایت لے کر ہیں تو قرآن ہی تو نور ہدایت ہے, تو ہمارا دعویٰ تو ثابت ہو گیا نا کہ قرآن اترا متن کے طور پر 40 سال بعد تھا لیکن اس نور ہدایت کو آمرا کے بطن سے حضور لے کر آئے تھے. اب کسی میں دم ہے تو اس دعوے کو توڑ کے بتا دینا, توڑ کے بتائیں اس بات کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, چلو اگر آپ حصے میری کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں, آپ نور تو دونوں مان رہے ہیں لیکن تعبیر میں اختلاف ہے کہ اس کو حصے نور کہیں یا مانوی نور کہیں. ہم سنی دونوں نور مانتے ہیں, حضور کو نوری بشر مانتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نوری بشر مانتے ہیں, یہ حصے نور کا جلوہ گر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانیت بھی نور تھی, بشری جامے میں نور ہیں آپ, جس طرح جبریل نور ہو کر بشر بن کر آتے ہیں تو وہ نوری بشر ہوتے ہیں, اسی طرح مصطفیٰ بھی بشر ہیں اور نور کے قالب کے اندر ہیں. اس لیے آپ کے تھوک میں بدبو نہیں خوشبو ہے, آپ کے پسینے کے اندر بدبو نہیں خوشبو ہے, آپ کے جسم کا سایہ نہیں ہے, آپ کے پسینے کے اندر شفا ہے, آپ کے لعاب کے اندر شفا ہے, آپ کے جسم کے غسالے کے اندر شفا ہے, آپ کے جسم سے کپڑا لگ جائے اس کپڑے کا دھو کر اگر کوئی پی لے تو اس کو شفا مل جائے, تو یہ نوری بشر نہیں تو کیا ہے. تو یہ اب آپ یہ کہیں کہ نور تو دونوں مانتے ہیں, میں اپنی گفتگو کو یہاں پر سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, نور تو بولیے نور تو دونوں مانتے ہیں لیکن اختلاف اس کے اندر ہے کہ یہ نور ہے کیا, جسمانی طور پر نور ہے یا جو حضور ہدایت دیں گے وہ نور ہے. ہم دونوں مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب صرف ایک ہی نور مراد ہے, جسمانی نور مراد نہیں ہے, یہاں سے ہدایت کا نور مراد ہے. تو میں نے کہا ہدایت کا نور تو مان گئے نا. اب ہدایت کا نور اگر مطلق ہو تو مراد قرآن ہی ہے, نور اگر مطلق ہو تو ہدایت ہے اور ہدایت اگر مطلق ہو تو پھر قرآن. تو دعویٰ ہمارا ثابت ہوا کہ ٹیکس اور متن جبریل کے ذریعے 40 سال بعد اتارا گیا ہے, مضمون اور مضامین اور مفہوم و مفاہیم آمینہ کے بطن سے میرے مصطفیٰ نور ہدایت کی صورت میں لے آئے. اور میں یہاں پر ایک بات آخری میں عرض کروں, کیونکہ سب سے بڑے پیشوا ابن قیم جو ابن تیمیہ کے خاص شاگرد ہیں بلکہ ابن کثیر کے بھی خاص شاگرد ہیں, بڑی بنیادی بات اور بڑی اچھی بات انہوں نے یہاں پر ایک لکھی ہے نور کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے. ان کی کتاب ہے الوابل الصیب, الوابل الصیب ابن قیم کی, صفحہ نمبر 117 ہے اور 118 ہے. اس میں یہ نور کی بات کرتے ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں؟ اب یہ نور حسی کی بات نہیں کر رہے, نور ہدایت کی بات کر رہے ہیں. ذرا سنیے, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت عبید بن کعب نے کہا نا کہ اللہ کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے, اس سے مراد مومن کا دل ہے. کہا ہاں اس سے مراد مومن کا دل ہے, تو وہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں نور جو ہوتا ہے وہ ہدایت کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ اور اس کے تقوی کی وجہ سے اور چارج ہوتا رہتا ہے اور اس کے لیے بڑھتا رہتا ہے, انکریز ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے. وہ کیسے بڑھتا ہے؟ کہ جب ہر مومن کے دل میں نور توحید ہے, ہر مومن کے دل میں بولیے, زور سے بولیے, ہر مومن کے دل میں نور توحید ہے, اگر اس کو اس کے تقاضے پر رکھا جائے, شریعت کی پابندی پر رکھا جائے, شریعت کی پابندی پر رکھا جائے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے پھر یہ نور بڑھتا ہے. یہ نور شریعت کی پابندی, تلاوت قرآن, باوضو رہنا, شریعت کا احکام پر عمل کرنا, تو یہ تقوی کا نور بڑھتا ہے. جس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ حضرت امام احمد جب امام شافعی کی دعوت میں گئے تو ان کے کھانے کو دیکھا تو جلدی جلدی کھانے لگے. بیٹوں نے کہا امام شافعی سے کہ تمہارا شاگرد اتنی تعریف کرتے تھے اس کی, تم اس کو تو کھانے کے آداب بھی نہیں آتے. امام شافعی نے امام احمد سے پوچھا تم نے کھانا ایسا کیوں کھایا؟ کہا حضور آپ کے دسترخوان پر جب میں بیٹھا نا تو وہ روٹی مجھے روٹی نہیں لگ رہی تھی, نور لگ رہا تھا.
اور میں نے کہا جلدی جلدی اپنے اندر یہ نور اتار لوں تاکہ میرا سینہ روشن ہو جائے. اور فرمایا جو رات کو جو میں نے تہجد نہیں پڑھی نا اس کی وجہ یہ ہے, آپ کے بچے ایسی اعتراض کر رہے ہیں, وہ تو وجہ یہ ہے کہ تہجد کے لیے نیند شرط ہے اور میں رات کو سویا نہیں, اس لیے کہ آپ کے دسترخوان پر جو میں نے بعد مغرب کھانا کھایا ہے نا تو میرا سینہ اتنا روشن ہو گیا کہ میں نے کتنے ہزار مسائل جو میرے سینے میں پھنسے ہوئے تھے سب حل ہو گئے. میں نے تو بات کی تو ہنسنے لگا ہو کاشف, کہ لگا یہ کان ہے روٹی میں کیسے نور ہو سکتا ہے. میں نے کہا بات یہاں پر سن کہ جب تمہیں سود بود نہیں ہے تو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ سنیے نور ہدایت, نور ہدایت جب دل میں آتا ہے تو وہ انکریز ہوتا ہے, وہ بڑھتا ہے تقوی کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ نمازوں کی پابندی, روزے کی پابندی, اس کے ذریعے وہ بڑھتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب ابن قیم اس بات کو لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں فتتزائدو حتا ظاہرا علی وجوہہم, کہا یہ تقوی کا نور جو دل کے اندر ہے یہ بڑھتا ہے, اور جب یہ بڑھتا ہے تو اس کے آثار چہرے پر بھی نظر آتے ہیں. وجواریہم, اس کے جسم کے اعضاء پر بھی نظر آتے ہیں. وابدانہم, وہ نور اس کے بدن پر بھی نظر آتا ہے. بل وثیابہم, بلکہ اس کے کپڑوں سے بھی وہ چاندنی چمکتی ہے. فرمایا وہ روحہم, اس کی روح بھی نور والی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا, ابن قیم خود دیکھتے ہیں. یبصرہ من ہوا فی جنسہم, جو اس کی طرح متقی ہوگا نا وہ اس چیز کو دیکھ سکے گا, دوسرا نہیں دیکھ سکے گا. اور آگے وہ لکھتے ہیں وسائر الخلق لہ منکر, تمام دنیا اس کا انکار کر رہی ہوگی لیکن جب دو متقی مل رہے ہوں گے وہ پوچھے گا آج تو تیرا چہرہ بڑا چمک رہا, تہجد میں کتنی رکعت پڑی تھی. اور یہاں پر ابن جوزی یہ بھی لکھتے ہیں, ابن قیم یہ بھی لکھتے ہیں ودوریہم, اس کا مکان بھی چمکتا ہے, دور سے مکان چمکتا ہوا نظر آتا ہے لیکن آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے. ہاں یہ شرط ہے, آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. ابن قیم صاحب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جو مصطفیٰ کریم کی نورانیت کے منکر ہیں, لیکن وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ متقی بندہ جب تقوی پر عمل کرتا ہے تو تقوی کا نور بڑھتا ہے, یہاں تک کہ وہ نور اس کے چہرے پر نظر آتا ہے, اس کے لباس پر نظر آتا ہے, اس کے بدن پر نظر آتا ہے, اس کی بستی پر نظر آتا ہے. کہ جب اہل اللہ اس بستی میں آتے ہیں تو بستی ان کو نور والی لگتی ہے. لوگ کہتے ہیں رات ہے لیکن اس کی جنس والا اگر ہونا تقوی والا ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی اللہ والا رہتا ہے. بتاؤ ولیوں میں یہ بول چال ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ لگتا ہے یہاں کوئی اللہ والا ہے. کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ یہ پورا علاقہ روشن ہے. کہا حضرت یہاں پر تو رات کا اندھیرا ہے. کہا اندھیرا تجھے نظر آ رہا ہے کہ تو اس کی جینس کا نہیں ہے, یہ ہماری برادری کا ہے اس لیے ہمیں پتا ہے, تجھے اندھیرا لگ رہا ہے ہمیں روشنی لگ رہی ہے. یہ بات حافظ ابن قیم نے کی ہے. یہ بات میں کئی اور حوالے بھی لا سکتا تھا, یہاں پر 8 سے 9 حوالے میرے پاس جمع ہیں لیکن میں نے کسی حوالے کو نہیں پڑھا, یہاں اس لیے پڑھا کہ اس کو قبول کیا جائے, اس کو قبول کیا جائے. اب ذرا توجہ کیجئے اور میں یہاں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ حافظ ابن قیم اس بات کو لکھتے ہیں کہ ہر مومن کے دل میں ہدایت کا نور ہوتا ہے, ہر مومن کے دل میں, اور یہ ہدایت کا نور بڑھتا ہے. یہ ہدایت کا نور بولیے کیسے بڑھتا ہے؟ تقوی سے بڑھتا ہے, پرہیزگاری سے بڑھتا ہے, نمازوں کی پابندی, شریعت کی پابندی, حضور کا عشق, سرے منہ انحراف نہ کرنا, مستحب تک پر عمل کرنا, فرائض کے بعد واجبات, واجبات کے بعد سنن, سنن کے بعد غیر موقعدہ, اس کے بعد مستحب تک جانا اور وہاں سے حرام سے بچتے ہوئے, مکروہ تحریمی سے بچتے ہوئے, مکروہ تنزیہی تک اجتناب کرنا. جب تقوی میں یہ مقام اتنا بڑھتا ہے تو جیسا جیسا تقوی بڑھے گا ویسی ویسی روشنی آئے گی اور بندہ پھر غوث اعظم جیسی ہستی ہو, خواجہ غریب النواز جیسی ہستی ہو, سیدنا علی بن عثمان داتا گنبش علی حجویری جیسی ہستی ہو کہ جن سے مستحب تک نہ چھوڑے اور ارتکاب کے اندر مکروہ تنزیہی جیسے کا ارتکاب نہ پڑے, تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ ان کا گنبد بھی نور ہے. کہتا گنبد کیسا نور ہے؟ میں نے کہا تمہارے پیر صاحب نے لکھا ہوا دوریہم, اس کا مکان نور ہو جاتا ہے, اس کا علاقہ نور ہو جاتا ہے, اس کی بستی نور ہو جاتی ہے, لیکن دیکھتا دیکھنے والے سب نہیں ہوتے ہیں. اس کا جو ہم جنس ہوتا ہے, جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے, وہ اس چیز کو دیکھ کر سمجھتا ہے. ساری دنیا اس کا انکار کر رہی ہوتی ہے. اب میری گفتگو کا, ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا جو میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو کمال غیر نبی میں, جو کمال غیر نبی میں عمل اور کسب کے ذریعے اور جد و جہد اسٹرگل کرنے کے ذریعے, عبادت پر اسٹرگل کر رہا ہے اور سختی کر رہا ہے, اس کے ذریعے جو شان غیر نبی میں صرف کسب کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے, تو مجھے بتاؤ حضرات انبیاء جن کو وصف تو ملا ہی بغیر کسب بلکہ وحب سے ہوتا ہے,
اور وہب کا درجہ جو ہوتا ہے اللہ کی عطا کا درجہ وہ تو کسب سے اعلیٰ ہوتا ہے. تو جو کسب کرنے والے لوگ ہیں ان کو اتنا نور مل جاتا ہے, تو جن کو وہب الہی ہوتا ہے تو ان کے لباس, ان کی بستی, ان کا چہرہ, ان کا سینہ نور ہدایت سے کیسا بھرا ہوا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو نور ارباب تقویٰ حضرات کو بہت بعد میں ملتا ہے, توجہ سننا, جو نور تقوی والوں کو بہت بعد میں عبادت اور ریاضت کے ذریعے ملتا ہے وہ نبی کو پہلے ہی مل جاتا ہے. وہ نبی کو پہلے ہی مل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا نور جس جس سرکار کا نور جس 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 انسان میں جلوگر ہوا, آپ دیکھیے وہ سب نور والے ہو گئے. حضرت عبد المطلب کو دیکھیے, حضرت ہاشم کو دیکھیے, تمام کو دیکھیے, اور وہ جگمگائے. ان کا نام تاریخوں میں موجود ہے, ان کی شانیں موجود ہیں. ساری خدائی ایک طرف ہوتی تھی, حضور کے والدین ایک طرف ہوتے تھے, لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے, ان کے عمل کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے. تو یہ ساری جلوگری کس کی تھی؟ مصطفیٰ کے نور کی تھی. تو جو کسب کر کے نور حاصل کرے اس کی یہ شان ہے, اور جسے خدا نبوت کے ساتھ عطا فرما دے وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نور سے محروم میرے دوستو کیسے ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ العزیز ہم اس کی بات آگے لے کر چلیں گے اور مزید پیش کریں گے. میں یہاں پر کل اس موضوع کو انشاءاللہ ہم مزید کنٹینیو کریں گے, اور سرکار کو 40 سال پہلے نور ہدایت کی جو جلوگریاں ہیں وہ کیسے حاصل ہوئی ہیں اس پر میں چند واقعات پیش کروں گا. لیکن اس میں ایک بہت بڑی دلیل جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ والا وہ واقعہ بھی ہے جو میں نے مسند ابی اعلیٰ سے پڑھا تھا, کہ حضرت زید بن حارثہ نے خود یہ کہا تھا کہ حضور کے ساتھ میں کعبے کے طواف کے لیے گیا, اور ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, اور حضور نے مجھے پہلے کہا تھا کہ دیکھ کعبے کے اندر دو بت رکھے ہوئے ہیں, اصاف اور نائلہ, کافر اس کو مسا کرتے ہیں چکر میں, تو نے مسا نہیں کرنا. یہ حضور نے 40 سال پہلے شرک کی مذمت پر جملے بولے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ 40 سال پہلے حضور اگر نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں فرمائی, تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب وہ نہا انل منکر اس سے بڑا کیا ہوگا, وہ نہیں انل منکر اس سے بڑا کیا ہوگا. فرما زید تو میری صحبت میں رہتا ہے, بتوں کو تو ہاتھ نہیں لگائے گا. زید بن حارثہ نے کہا کہ چلو میں دیکھتا ہوں, میں ہاتھ لگا دیتا ہوں اور پھر دیکھوں گا کہ حضور پھر کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے چکر میں جا کر ہاتھ لگا لیا, ابھی حضور کی عمر 35-36 سال کے قریب ہے, میں نے جا کر ہاتھ لگا دیا. جب میں حضور کے قریب گیا تو سرکار نے مجھے دور سے دیکھا, اور سرکار نے مجھے بتایا, مجھے قریب بلا کے فرمایا, الم تنہا, کیا کیا تو نے؟ میں نے منع نہیں کیا تھا کہ بت کے قریب نہ جانا. میں پوچھتا ہوں سب سے بڑی تبلیغ تو توحید ہی کی ہوتی ہے اور شرک کی مذمت کی ہوتی ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے آنے سے پہلے یہ ذکر کی ہے. میں پیدائش سے مضبوط حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو فطرتی نور حضور کے اندر موجود تھا اس کی جلوگریاں 40 سال بعد جو قرآن کی صورت میں ہوئی ہے وہ 40 سال پہلے اس نور ہدایت کی صورت میں تھی. اور میں یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے بخاری شریف کی حدیث پاک یہاں پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ تقویٰ ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے, نور ہدایت ہوتا ہے. جب میرے دوستوں وہ نور ہدایت پر تقویٰ اور عمل پیرا شریعت کے طور پر بندہ ہوتا ہے تو وہ نور پھیلتا ہے. وہ نور وہ چہرے پر نظر آتا ہے, وہ لباس پر نظر آتا ہے, وہ اس کے کپڑے پر نظر آتا ہے, وہ اس کی روح میں نظر آتا ہے, اس کے جسم کے انگ انگ سے نظر آتا ہے. لیکن آنکھ والے جو ہوتے ہیں وہ قدر والے کو جانتے ہیں. اللہ کا ولی آپ کی طرح لباس پہنے گا, آپ کے درمیان نماز پڑھ رہا ہوگا, آپ کے ساتھ کھا پی رہا ہوگا, لیکن ہمارے دل خود تقوی کے چراغ سے بجھے ہوئے ہیں نا, تو ہم اسے پہچان نہیں سکتے. لیکن جن کے دل روشن ہوتے ہیں وہ دور سے بھاگ بھاگ کر آ کر اسے لپٹتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ پاگل کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ, یہ تو عام سا گیا گزرا آدمی ہے. وہ کہتا نہیں, میری آنکھوں سے دیکھو, میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر کیا کشش اور کنیکشن ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو وہ ہے جو کسب کے ذریعے سٹرگل کر کے کسب کے ذریعے نور حاصل کیا جاتا ہے. نبی تو وہ ہے جو نبوت کے ساتھ اس نور کو پا لیتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت تو یہ ہے کہ جو صحابہ حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے اللہ رب العالمین نے انہیں نور ہدایت تو دیا تھا. نور ہدایت, یہ والا ذرا سن لیجئے, نور ہدایت تو دیا تھا, اللہ نے انہیں نور حسی بھی عطا فرمایا تھا. میں بخاری شریف پڑھتا ہوں, یہ پتہ نہیں کیا گپ مارتے ہیں. بخاری شریف کتاب الصلات باب نمبر 79, یہ میرے سامنے بخاری شریف موجود ہے, سنیے حدیث پاک. بخاری شریف کتاب الصلات باب, اس کا جو چیپٹر ہے 79 میں یہ موجود ہے. اس کے علاوہ بخاری شریف میں حدیث جو اس کے اطراف حدیث میں اگر آپ دیکھیں کہاں کہاں پر آئی ہے تو 3639 پر بھی یہ حدیث موجود ہے. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں حدثنا انس, حضرت انس رضی اللہ تعالی نے ہم سے حدیث بیان کی ہے کہ ان رجلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صحابی ایسے تھے کہ خرج من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حدیث سیکھ رہے تھے، حدیث لکھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، اور کہنے لگے کہ یا فی لیلۃ مظلمہ، اور رات بہت لمبی ہو گئی یہاں تک کہ اندھیرا طاری ہو گیا اور بندہ بندے کو نہ دکھے، یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، بندہ بندے کو نہ دکھے، ایسا اندھیرا طاری ہو گیا، اور یہ کیا تھے؟ حضور کی صحبت میں بیٹھ کے سرکار کے کلام کو یاد کر رہے تھے. اب جب رات کو گھر جانے کا ٹائم ہوا، میرے آقا نے فرمایا جاؤ گھر، جاؤ گھر جاؤ، تو حضور کا حکم مان کر باہر نکلے، اور باہر دیکھا جناب اندھیرا بہت ہے. بخاری میں آتا ہے وہ ماہما مثل مصباحین، یہ سرکار کے حجرے سے جیسی نکلے تو ان کے آگے پیچھے دو چراغ آ گیا تھا. کچھ سمجھے؟ بولو سبحان اللہ. اب حدیث پاک یہاں پر آپ سنیے کہ یہ تقوی کی اور ایمان کی بات ہے، اور توجہ آپ کیجئے، یا تو میں دیوانہ ہو گیا ہوں یا آپ سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ جس پر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کس طرح سمجھایا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور کی صحبت میں آدھی رات گزاری، اور آدھی رات گزار کر جب وہ باہر نکلتے ہیں اللہ اکبر، تو باہر نکلنے کے ساتھ وہ سوچتے ہیں جائیں گے کیسے. صحبت مصطفیٰ کا اثر ایسا ہے، بخاری کے اندر موجود ہے کہ مثل مصباحین یدی آنی بین ایدیہما، دو چراغ ان کے سامنے قدرتی طور پر آگئے، نظر نہیں آتا تھا لیکن ان کے آگے بھی نور تھا اور پیچھے بھی نور تھا. فرما فلم فلم ترقا سار ما کل واحد منہما واحد حتی حتی آتا اہلہ، یہاں تک کہ وہ گھر میں داخل ہوئے، ایک صحابی گھر میں گیا تو چراغ بجھ گیا، دوسرا صحابی گھر میں گیا تو اس کا چراغ بجھ گیا. آپ اندازہ لگائیے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنے والے اگر وہاں سے اٹھتے ہیں تو خدا اللہ رب العالمین انہیں حصی نور عطا فرماتا ہے، انہیں اللہ رب العالمین بولیے حصی نور عطا فرماتا ہے. اور یہاں پر علماء نے اس بات کو لکھا ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ہیں حضرت عباد بن بش اور اسید بن حدیر، یہ نماز میں مشغول تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور حضور سے علم حاصل کر رہے تھے، نماز میں مشغول تھے. اس حالت کے اندر کہ مسجد میں ٹھہرے رہے، جب وہ باہر نکلے تو اللہ رب العالمین نے رات کے اندھیرے میں ان کے لیے نور پیدا کر دیا. رات کے اندھیرے میں حضرت قتادہ بن نعمان، حضور کے یہ صحابی بدر میں جن کی آنکھ پھٹ گئی تھی، تیر لگا ان کی الٹی آنکھ پر، پھٹ گئی آنکھ، چہرے پر بہ گئی، اصحابہ میں ابن حجر نے لکھا ہے، لے گئے حضور کی بارگاہ میں، کسی نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ جو یہ آنکھ لٹک رہی ہے اور مجھے تکلیف بہت بہت ہو رہی ہے. ایک صحابی نے خنجر نکالا، کہا میں اس کے چتڑوں کو اور اس کے گوشت کے لوتھڑے کو کاٹ دیتا ہوں یہاں سے تاکہ تجھے تکلیف نہ ہو. تیسرے نے کہا بھائی نہ کاٹ، جا کے حضور سے کہے. اتنا والا عقیدہ نہیں تھا، ارے حضور کو آنکھ کا کیا مسئلہ، حضور سے تو وضو سے کہیں گے ہم. ہنستے نہیں اس پر، ہنستے نہیں، یہ عبرت کی بات ہے، ہنستے نہیں، تبلیغ کے تقاضے ذرا سمجھیں. ہنسنے کے مجھے سنجیدگی شاید پڑھنے کے حوالے سے آپ سے دو قدم کچھ زیادہ بھی حاصل ہو، لیکن یہ ہنسنے کے موضوع نہیں ہوتے ہیں. سنی جس دن شیر بن گیا، سمجھدار بن گیا، تو پھر بات کیا ہے. یہ باتیں بڑی توجہ کے ساتھ، حمیت کے ساتھ، اور بڑی قلبی رجحان کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. یہ کوئی لطیفہ آپ کو افلاطون کی کہانی نہیں سنا رہے ہم یہاں پر، یہ پسینے الحمدللہ عشق مصطفیٰ تہذیب سے نعمت کے لیے کہہ رہے ہیں اتر رہے ہیں، یہ لطیفے نہیں سنا رہے ہیں ہم آپ کو، ٹھیک ہے. دل کا عقیدہ آپ کو دیا جا رہا ہے، ذرا توجہ رکھیے یہاں پر جو میں بات ہوں. قتادہ بن نعمان آنکھ پھٹی ہوئی چہرے کے اوپر، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، لے جایا گیا حضور کے پاس. سرکار نے جب چہرے کو دیکھا، سرکار کا دل بھر آیا، سرکار نے خود ان کے چہرے سے اپنے انگشت مبارک سے اس گوشت کو کھروچا، اور کھروچنے کے بعد سرکار نے ان کی آنکھ میں رکھا، اور آنکھ میں رکھنے کے بعد سرکار نے دائیں ہاتھ سے لعاب دہان نکال کر ان کی آنکھ پر لگا دیا. لگا دیا، لگانا تھا، ان کی پلکوں میں بال آنے شروع ہو گئے، گوشت جڑ گیا، اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس آنکھ سے آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. علامہ عبد البر اس بات کو ذکر کر کے الاستیاب میں لکھتے ہیں کہ 6 سے 7 نسلوں تک الٹی آنکھ سے انہیں زیادہ نظر آتا تھا. یہ شان مصطفیٰ ہے، بولیے سبحان اللہ. یہ شان مصطفیٰ جن کو قرآن نکالا صراط مستقیم، محبوب آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور سیدھا راستہ کیسا. قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلا، اور میرے ہاتھ میں کافی وقت حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. سرکار نے کہا ٹھیک ہے قتادہ جاؤ گھر جاؤ، ابن نعمان گھر جاؤ. کہنے لگے میں گھر کے لیے نکلا، اندھیرا بہت تھا، میرے ہاتھ میں کھجور کی شاخ تھی جس کو میں نے ایسی پکڑا ہوا تھا، حضور کے حجرے سے نکلا تو وہ لائٹ بن گئی. دل سے سنو مسلمانوں، قیامت کے دن یہ غیب کا عقیدہ کام آئے گا. ہاں یہ دنیا کی اگر چربی دماغ پر چڑھ گئی ہے تو اس کو اتارو، اس کو عشق رسول کے ذریعے اتارو، اور اس عقیدے کے ساتھ سنو، اور دل جمی کے ساتھ سنو، اپنے آپ کو میدان معاشر میں رکھ کر سنو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر کے سنو. اگر زندوں میں شمار کر کے سنو گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، مردوں میں شمار کر کے سنو گے تو بہت اثر ہوگا. اللہ نے اپنے نبی کو یہ طاقت اور اپنے محبوب کو یہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ وہ کھجور کی شاخ لے کر آپ دروازے سے باہر نکلے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ اکبر, تاریخ دمشق میں موجود ہے کہ وہ شاخ جو تھی وہ روشن ہو گئی, جو شاخ جو تھی وہ روشن ہو گئی. تو مجھے بتائیے, یہ نور فطرت جو اللہ رب العالمین نے مومنین کے سینے میں رکھا ہے وہ عمل کے ذریعے بڑھتا ہے, عمل کے ذریعے بڑھتا ہے اور اپنے نور کو پیش کرتا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ جب امتی عمل کے ذریعے اس عقیدے کو بڑھائے, یا زید بن عمر بن نوفل جو فطرتی نور سے شرک سے دور رہے, قرآن کی ان تمام باتوں پر عمل کریں کہ قرآن جو ابھی لایا نہیں, قرآن اترا نہیں, نور فطرت نے انہیں قرآن پڑھا دیا. تو مجھے بتاؤ, جو غیر نبی ہو وہ نور فطرت سے قرآن کو جان گیا ہو, تو جس کے سر پر نبوت کا تاج آدم کو پیدا کرنے سے پہلے رکھا ہو, وہ پیدائشی طور پر قرآن کے مضامین سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ واہ, حق فرمایا قرآن نے, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ہم نے کوشش کی ہے کہ سورہ یاسین کو سامنے رکھ کر پورے قرآن کی آیتوں کو سامنے لایا جائے, اور میں اسی آیت کو دوبارہ پڑھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ اس آیت پر ہمیں کامل یقین اور بھروسہ عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یاسین والقرآن الحکیم, یہ تمام باتوں کو ذہن میں رکھیے جو بھی گفتگو ہوئی ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.